أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها
तेरा हुस्न मेरे यार
جملے صدیوں کو کافوری ہونٹوں سے تو چوم لے صدیوں کو کافوری ہونٹوں سے خود رب نے سکھایا ہے انداز جگانے کا آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا محبوب نہ غم کرنا سر حشر تو امت کا محشر تو بہانا ہے تیری شان دکھانے کا آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا
الحمدللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فبالسند المتصل منا إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من فی الارض يرحمكم من فی السماء رواہ ابو داود والترمذی وبالسند المتصل منا الى امیر المؤمنین فی الحدیث ابی عبد اللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی وحشرنا في زمرته ومحبيه قال باب قول الله ونذو الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر اللہ تعالی شانہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں ختم بخاری شریف کی مجلس میں شرکت کی سعادت نصیب فرمائی اور امت کی چند بچیوں کو یہ مبارک موقع نصیب فرمایا کہ انہوں نے اپنے اساتذہ کرام اور اپنی مکرم استانیوں کے سامنے زانوئے قلم مستح کیا اور بخاری شریف اور بخاری شریف کے علاوہ احادیث شریفہ کی دوسری مشہور معتبر متداول کتب کو ختم کیا اور اساتذہ کرام اور جو استانیہ ہیں انہیں بھی اللہ تعالی شانہ نے یہ بہت بڑی سعادت عطا فرمائی ہے کہ اس مبارک شغل میں وہ مشغول ہیں. اہل الحدیث ہم اہل النبی وَإِن لَّمْ يَسْحَبُ نَفْسَهُ أَنفَاسَهُ صَحِبُ. حضرات اساتذہ کرام اور حضرات مدرسین, احادیث شریفہ کی کتب کو شروع کرنے سے پہلے جو حدیث شریف پڑھنے کی اغراض بیان کرتے ہیں ان میں سے ایک غرض یہ ہے کہ جو حدیث پڑھنے اور پڑھانے میں مشغول ہوتے ہیں ان میں شان صحابیت پیدا ہو جاتی ہے. اہل الحدیث ہم اہل النبی, حدیث کو پڑھنے پڑھانے والے وہ اہل النبی ہے, محدثین جو ہے وہ اہل النبی ہے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ ہیں. وَإِن لَّمْ يَسْحَبُوا نَفْسَهُ أَنفَاسَهُ صَحِبُوا, انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کی صحبت تو نصیب نہیں ہوئی, لیکن شب و روز وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقل و حرکت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار و گفتار اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال اور اقوال ہی کو دیکھتے رہتے ہیں, تو اس کی برکات جو ہے ان میں منتقل ہوتی ہیں اور شان صحابیت پیدا ہو جاتی ہے. میں اپنی بخاری شریف ختم کرنے والی طالبات کی خدمت میں بھی عرض کروں گا, اور اس مدرسے میں مولانا رفیق صوفی صاحب زیدہ مجدہم کے مدرسے میں پڑھنے والی دوسری طالبات اور جہاں جہاں طالبات پڑھ رہی ہیں اور طلبہ پڑھ رہے ہیں ان کی خدمت میں بھی عرض کروں گا, اور میرے جو ساتھی علماء ہیں جنہیں اللہ تعالی شانہ نے پڑھنے پڑھانے کی یہ سعادت عطا فرمائی ہے ان کی خدمت میں بھی عرض کروں گا کہ اللہ تعالی شانہ نے بغیر استحقاق کے ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائی ہے. ہماری کہاں یہ حیثیت تھی اور ہماری زبانوں کی یہ حیثیت کہاں تھی کہ ہماری زبانوں سے ہم اللہ کے کلام کو پڑھتے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو پڑھتے سمجھاتے, لیکن یہ اللہ تعالی شانہ نے ہمیں سعادت عطا فرمائی ہے, تو اس سعادت کی قدر کر کے ہمیں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس حالت میں دیکھنا چاہتے ہیں ویسی ہمیں اپنی حالت بنانے کے لیے سعی کرنی چاہیے. اگر یہ کام ہو گیا تو بہت بڑی کامیابی ہوگی, اور اگر یہ کام نہیں ہوا تو یہ ہماری بہت بڑی محرومی ہوگی کہ شروع سے آخر تک ہم پورا سال بخاری شریف پڑھاتے رہیں پڑھتے رہیں, مسلم شریف پڑھاتے رہیں پڑھتے رہیں, ترمذی شریف پڑھاتے رہیں پڑھتے رہیں, اور یہ مشغلہ پڑھنے پڑھانے کا تو جاری رہے, لیکن جو چیز ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہماری زندگیوں میں آ رہی ہے یا نہیں, ہمارے اعمال درست ہو رہے ہیں یا نہیں, اور ہمارے باطن سے رذائل دور ہو رہے ہیں یا نہیں, اور ان کی جگہوں پر فضائل آ رہے ہیں یا نہیں, اگر اس کا ہم نے جائزہ نہیں لیا تو بہت بڑی محرومی ہوگی. ہر نعمت کے ساتھ کچھ ذمہ داریاں آتی ہیں, تو میں اپنی طالبات اپنے عزیز طلبا جو جہاں کہیں پڑھ رہے ہیں اور اسی طرح میرے ساتھی علماء جو اکابر ہیں وہ میرے مخاطب نہیں ہیں, اس لیے کہ الحمدللہ اللہ تعالی شانہ نے انہیں علم و عمل دونوں سے نوازا ہوا ہے, میں اپنی حیثیت کے لوگوں سے بات کر رہا ہوں, میرے ساتھی علماء میرے دوست کے, ہمیں اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے, اللہ تعالی شانہ اس کی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں عمل کرنا چاہیے. یہ آیت جو ہے ہم بار بار سنتے ہیں, قد افلح من زکاہا, کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا. تو کیا معنی ہے اس کا تزکیہ کر لیا کا کیا معنی ہے؟ تو حضرات مفسرین کے کلام سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کے تین حصے ہیں. جب یہ تین حصے مکمل ہو جائے تب یہ سمجھا جائے گا کہ قلب کا اور نفس کا تزکیہ ہو گیا. اور جب قلب کا اور نفس کا تزکیہ ہوگا تب جا کر کے فلاح نصیب ہوگی. تو سب سے پہلا حصہ جو ہے وہ ہے طہارت القلوب عن العقائد الفاسدہ, دلوں کا فاسد عقائد سے پاک ہو جانا. تو دلوں کا فاسد عقائد اور فاسد نظریات سے پاک ہونا اور موت تک پاک رہنا, یہ تزکیہ کا پہلا حصہ ہے. فاسد عقائد سے پاک ہونا اور فاسد عقائد سے موت تک پاک رہنا. اور دوسرا حصہ ہے طہارت النفوس عن الاخلاق الرذیلہ, کہ نفوس کا پاک ہو جانا اور موت تک پاک رہنا اخلاق رذیلہ سے. تو دلوں سے باطل عقائد نکل جائیں, باطل نظریات نکل جائیں, فاسد نظریات نکل جائیں, اور موت تک وہ دل ان سے پاک رہیں. اور نمبر دو, نفوس کا پاک ہو جانا اخلاق رذیلہ سے, حسد سے پاک ہو جائے, کبر سے پاک ہو جائے, کینہ سے پاک ہو جائے, بخل سے پاک ہو جائے, بے صبری سے پاک ہو جائے, تعلق مع اللہ کی دولت نصیب ہو جائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دولت نصیب ہو جائے. تو اخلاق رذیلہ سے پاک ہو جانا, اور اخلاق رذیلہ سے جب نفوس پاک ہو جائیں گے تو اخلاق حمیدہ سے آراستہ ہو جائیں گے. تو یہ ہو جانا اور پھر موت تک نفوس کا اخلاق رذیلہ سے پاک رہنا اور اخلاق حمیدہ سے آراستہ رہنا, دو حصے ہو گئے. اور تیسرا حصہ ہے طہارت الابدان عن الانجاس والاعمال القبیحہ, کہ بدن کا, جسم کا پاک ہونا اور موت تک پاک رہنا نجاستوں سے اور برے اعمال سے, زنا سے, شراب سے. تو نجاست حقیقیہ اور نجاست حکمیہ سے پاک ہونا اور پاک رہنا, اور اسی طرح جو ہے وہ برے اعمال سے پاک ہونا اور پاک رہنا. اگر یہ جب یہ تین کام مکمل ہو جاتے ہیں تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ تزکیہ نصیب ہو گیا ہے, اور پھر وہ اس فضیلت کا مستحق ہوگا, قد افلح من تزکا. تو سب سے پہلے میں اپنے نفس سے مخاطب ہوں, اس لیے کہ ان باتوں کا میں خود بھی بہت محتاج ہوں. اس کے بعد سبھی میرے طالب علم دوستوں سے, علماء دوستوں سے, اور اس کے بعد جو ہے تمام بھائیوں سے بھی میری یہ درخواست ہے, اس لیے کہ یہ تو سب کے لیے ضروری ہے. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالی شانہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے, اور اس نعمت کی قدر یہی ہے کہ ہم جو پڑھیں اس پر عمل کریں, جو ہم پڑھیں اس پر عمل کریں. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسی کوئی حدیث نہیں پڑھی جس پر میں نے عمل نہ کیا ہو. اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی لاکھوں حدیثیں انہوں نے حاصل کی تھی, حدیثوں کا پورا خزانہ تھا ان کے پاس. تو ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسی کوئی حدیث میں نے نہیں پڑھی جس پر میں نے عمل نہ کیا ہو, یہاں تک کہ میرا گزر ایک حدیث پر ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجامت کروائی, کپنگ کروایا, اور کپنگ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طیبہ جنہوں نے کپنگ کی تھی ان کو ایک دینار اجرت دی. تو ایک دینار جو ہے اس زمانے کے اعتبار سے کپنگ کے لیے جو اجرت ہوتی تھی اس سے بہت زیادہ ہے ایک دینار. تو حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جب میری نظر سے گزری, بڑھاپا تھا اور بڑھاپے میں بغیر وجہ کے کوئی کپنگ نہیں کراتا, کپنگ میں خون نکلتا ہے, کمزوری آتی ہے, لیکن فرماتے ہیں کہ میں نے بھی ایسا ہی کیا کہ میں نے کپنگ کرنے والے کو ڈھونڈا اور کپنگ کروائی, اور کپنگ کروانے کے بعد اس کو اجرت میں ایک دینار دیا. تو حدیث پڑھنے پڑھانے والے بھی اہل النبی ہے, لیکن وہ کم درجے کے اہل النبی تو ہے لیکن کم درجے کے, اور ہو سکتا ہے کہ نجات ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ نبی ہو. جیسے مومن جو ہے وہ دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک ہے مومن کامل اور دوسرا ہے مومن غیر کامل. تو جو مومن غیر کامل ہے اسے اللہ کی طرف سے کوئی گارنٹی نہیں, اور مومن کامل کو ہر قسم کی گارنٹی ہے. مومن کامل جو ہے اسے یہ گارنٹی ہے کہ جن حالات سے بھی تو گزرے گا تیرا سکون کبھی نہیں چھنوں گا, جو بھی حالات تیرے اوپر آئیں گے. لیکن قلب جو ہے بقول حضرت حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کہ تیرا قلب جو ہے وہ غم پروف رہے گا, جو بھی حالات آئیں گے غم پروف رہے گا, غم قلب میں داخل نہیں ہو سکے گا. اور جو مومن غیر کامل ہے یعنی جو ایمان تو رکھتا ہے لیکن اعمال صالحہ اس کی زندگی میں جیسے ہونے چاہیے ویسے نہیں ہے, تو اس کے لیے کوئی گارنٹی نہیں کہ اسے سکون قلبی نصیب ہوگا. مومن کامل کے لیے گارنٹی ہے کہ حسن خاتمہ نصیب ہوگا, مومن غیر کامل کے لیے کوئی گارنٹی نہیں. حسن خاتمہ بھی نصیب ہو سکتا ہے اور ایمان سلب بھی کیا جا سکتا ہے. مومن کامل کے لیے یہ گارنٹی ہے کہ قبر میں اسے اس کے لیے قبر جو ہے جنت کا باغ بنے گی, اور مومن غیر کامل کے لیے کوئی گارنٹی نہیں. قیامت کے دن مومن کامل کے لیے گارنٹی کہ عرش کے سائے کے نیچے اسے جگہ ملے گی, حساب یسیر ہوگا. مومن غیر کامل کے لیے کوئی گارنٹی نہیں. مومن کامل کے لیے یہ گارنٹی ہے کہ وہ پل صراط پر سے بغیر جہنم میں جائے جنت میں چلا جائے گا. مومن غیر کامل کے لیے کوئی گارنٹی نہیں. اللہ فضل کا معاملہ فرمائے تو سیدھا جنت میں جا سکتا ہے, عدل کا معاملہ فرمائے تو پہلے جہنم میں پھر جنت میں. تو اسی طرح یہ اہل النبی تو ہیں حدیث پڑھنے پڑھانے والے, لیکن اہل النبی بھی کامل بھی ہوتے ہیں اور غیر کامل بھی ہوتے ہیں. تو جو غیر کامل ہوتے ہیں انہیں فضیلتیں ملیں گی لیکن کوئی گارنٹی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ آخرت میں سوال بھی ہو جائے کہ تم پڑھتے تو تھے لیکن اس کے مطابق اپنی زندگی نہیں بناتے تھے. بلکہ اس کا بہت بڑا یہ خطرہ ہے, بہت بڑا خطرہ ہے. اور جو اہل النبی کامل اہل النبی ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی عزت ہی عزت ہے, آخرت میں بھی. نظر اللہ امرأً سمع مقالتی فوعاها وأداها كما سمعها او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. یہ فضیلتیں ان کے لیے ہیں جو کامل اہل النبی ہیں کہ اللہ تعالی شانہ ان کو دنیا میں بھی سرسبز و شاداب رکھتے ہیں, ان کے چہروں کو دنیا میں بھی منور کرتے ہیں, اور آخرت کے بھی اللہ تعالی شانہ انہیں خوشیاں عطا فرماتے ہیں اور سرسبز و شادابی عطا فرماتے ہیں. تو پہلی بات تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, اللہ تعالی مجھے بھی توفیق دے اور سب دوستوں کو توفیق دے. اس سلسلے میں اسی کی جو دوسری کڑی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی شانہ نے اتنی بڑی سعادت ہمیں عطا فرمائی, طالبین علم کو علماء کو اتنی بڑی سعادت عطا فرمائی کہ وہ اللہ کے کلام کو براہ راست خود سمجھ سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کو براہ راست خود سمجھ سکتے ہیں, شارحین کی مدد سے, کتب کی مدد سے, مفسرین کی تفسیروں کی مدد سے, لیکن وہ کسی کے محتاج نہیں. اور ایک بہت بڑی حد تک جو متن ہوتا ہے وہ تو پڑھتے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے, الحمدللہ رب العالمین. اب ایک غیر عالم ہے جس نے عربی نہیں پڑھی ہے, جس نے تفسیر نہیں پڑھی ہے, جب وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین اور اس نے ترجمہ رٹ لیا ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے, ترجمہ اسے معلوم ہے. اور ایک عالم جو الف لام کا معنی جانتا ہے, حمد کا معنی جانتا ہے, لام کا معنی جانتا ہے, اللہ کا معنی جانتا ہے, رب کا معنی جانتا ہے, العالمین کا معنی جانتا ہے, وہ پڑھتا ہے تو دونوں کے پڑھنے میں بہت فرق ہے. یہ کتنا بڑا اعزاز ہے اللہ تعالی شانہ کا مجھ پر اور آپ پر کہ اس نے ہمیں اپنے کلام کو اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کو براہ راست سمجھنے کی سعادت عطا فرمائی, یعنی ہمیں وہ صلاحیت عطا فرمائی, استعداد ہمیں نصیب فرمائی کہ ہم براہ راست قرآن اور حدیث کو سمجھ سکتے ہیں. یہ جو دوسرا پوائنٹ میں عرض کرنے جا رہا ہوں تو اس وقت جو ہے ذرا جملہ معترضہ کے طور پر میں یہ عرض کر دوں کہ یہ جو ہمارے مدارس ہیں, مدارس دینیہ, یہ دین کے قلعے ہیں. اور مدارس دینی یا دین کے قلعے اس لیے ہیں کہ ان میں دین کی حفاظت ہوتی ہے. اگر یہ مدارس نہ ہوتے اور یہ علماء کے بننے بنانے کا سلسلہ جاری نہ رہتا تو جس طرح دوسرے مذاہب میں تحریف داخل ہو گئی ہمارے مذہب میں بھی تحریف داخل ہو جاتی اور پتہ نہیں دین کیا سے کیا ہو جاتا. تو ان مدارس کے اندر دین جیسا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین کو اسی حالت میں اوپر والا طبقہ نیچے والے طبقے تک پہنچا دیتا ہے. ہم نے جن اساتذہ کرام سے پڑھا تو ان تک یہ دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسا تھا ویسا ہی ان کے استادوں نے پہنچایا اور ان تک ان کے اساتذہ نے اور ہمارے اساتذہ نے ہمیں پہنچا دیا. اور یہ مدرسہ جو ہے وہ یہ چار دیواری کا نام نہیں ہے. جہاں دو آدمی بیٹھ جائے ایک پڑھائے دوسرا پڑھے یہ ہے مدرسہ. تو یہ سلسلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلا آ رہا ہے. سب سے پہلے معلم خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور تاریخ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہر معلم اس کی پوری کوشش کرتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ مرنے سے پہلے پہلے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا دوں. اور ہر متعلم کا ہمیں تاریخ کے اوراق کو کھنگالتے ہیں تو یہ جذبہ ملتا ہے کہ اس کی کوشش یہ رہتی ہے کہ میرے بڑے جو ہیں اس سے پہلے کہ وہ قبر میں چلے جائیں ان کے پاس جو کچھ ہے وہ میں لے لوں. اسی لیے میں ہمارے طلبا سے کہا کرتا ہوں کہ ہمارے زمانے میں اور پچھلے زمانے میں جو فرق ہے وہ یہ کہ ہمارے زمانے میں ایک پڑھنے کا زمانہ آتا ہے اور پھر پڑھانے کا زمانہ. تو پڑھنے کا زمانہ آتا ہے فارغ ہو جاتے ہیں پھر پڑھانے کا زمانہ. اور ہمارے اسلاف کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی زندگی میں یہ پہلا مرحلہ پڑھنے کا ہوتا تھا اور اس کے بعد والا مرحلہ پڑھنے اور پڑھانے کا. یعنی طالب علمی کبھی ختم نہیں ہوتی تھی. جب انہیں ان کے بڑوں کی طرف سے سند مل جاتی تھی اجازت مل جاتی تھی کہ اب آپ پڑھائیے تو وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اب میں فارغ ہو گیا اب مجھے پڑھانا ہے. نہیں, وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب میرے دو کام ہیں. وہ پڑھنے کا کام تو میں نے خود اپنے ذمے لگایا تھا تو وہ کام تو باقی ہی رہے گا. کب تک؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ الی متى, تو کہا کہ الی الممات, موت تک. امام احمد ابن حنبل کو پوچھا گیا الی متى, تو انہوں نے کہا کہ مع المحبرۃ الی المقبرۃ. پڑھنے کا سلسلہ تو موت تک, قبر تک, تو وہ ان کا رہتا تھا. اور پھر پڑھانے کا, تو پڑھانے کے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے تو اپنے چھوٹوں کو پڑھاتے تھے. اور پڑھانے کے ساتھ ساتھ جہاں کہیں کوئی بڑا ان کو نظر آ جاتا تھا اس کی صحبت میں جا کر بیٹھتے تھے اور پڑھتے تھے. اللہ ہمیں معاف فرمائے. ہمارا کچھ مزاج ایسا بنتا چلا جا رہا ہے کہ فارغ ہو گئے, اب فارغ ہونے کے بعد ہمیں دینا ہے, لینا نہیں ہے. اگر لینا ہے تو ان بزرگوں سے لینا ہے جو انتقال کر چکے ہیں تاکہ کسی کو نظر ہی نہ آوے کہ میں بھی کسی کے سامنے جھک رہا ہوں. اس سے کہ گھر میں بیٹھ کر تفسیر روح المعانی سے کچھ اخذ کروں گا تو کسی کو نظر نہیں آئے گا کہ یہ ان کے سامنے جا کر بیٹھتے ہیں. یہ بہت کمی ہے کہ ہم بڑوں سے مستغنی ہو جاتے ہیں. ہماری بستی میں یہ بلیک بن شہر جو ہے وہ ان شہروں میں سے ہے کہ جہاں بڑے بڑے ملک کے علماء رہتے ہیں. یعنی ایسے علماء یہاں رہتے ہیں حدیث تفسیر فقہ اور علوم عالیہ میں مہارت رکھنے والے کہ جو ملکی سطح پر جو علماء ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ بڑے بڑے علماء رہتے ہیں. اور علماء کی تعداد بہت بڑی ہے بلیک بن شہر میں. تو ہمیشہ چھوٹوں کو بڑوں کی مجلسوں میں بیٹھنا چاہیے, ان کی علمی مجلسوں میں بیٹھنا چاہیے, ان سے استفادہ کرنا چاہیے. کبھی کبھی ایسے بھی چلے جانا چاہیے ان سے اجازت لے کر ان کے گھروں میں جو دروس ہو رہے ہیں مسجدوں کے اندر اس میں بھی شرکت کرنی چاہیے. اور کبھی موقع ہوا تو ان کے درس میں دارالعلوم میں بھی طلبہ کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے تو کیا حرج ہے. بڑوں کی صحبت میں بیٹھتے ہوئے ہم یہ کیوں سوچیں کہ میں جن کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں وہ مجھ سے چھوٹے ہیں. ہمیں ایسا سوچنا چاہیے کہ میں جس کے سامنے بیٹھا ہوں وہ مجھ سے بڑا ہے. ہم ہمارا مقابلہ طلبہ کے ساتھ کیوں کریں, ہمیں ہمارا مقابلہ استاد کے ساتھ کرنا ہے کہ یہ جو صاحب ہیں وہ مجھ سے بڑے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک جذبہ تھا, ये जो जुमला ही मोतरिजा के तौर पर बीच में जो मैं बात लाया था कि एक जज्बा था, क्या जज्बा था कि बड़ों से लेना है छोटों को देना है, बड़ों से लेना है छोटों को देना है, छोटे बड़ों से लेना है छोटों को देना है, और छोटों से मुराद उम्र के एतबार से नहीं, इल्म के एतबार से, इल्म के एतबार से। इमाम हुमैदी रहिमहुल्लाह ताला जिनका तज़किरा सबसे पहले बुखारी शरीफ में आता है, सबसे पहली हदीस जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने जिक्र की है अपने उस्ताद इमाम हुमैदी से ली है, हद्दसना अल हुमैदी काला हद्दसना सुफियान, बड़े महबूब उस्ताद थे हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के, और शाफईयुल मजहब थे। तो इमाम हुमैदी रहमहुल्लाह ताला इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह के हदीस के साथी हैं, ये दोनों हदीस में एक साथ जाया करते थे मुहद्दिसीन के पास हदीस का इल्म हासिल करने के लिए। तो दोनों क्लास फेलोज, क्लासमेट्स, इमाम हुमैदी और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैहिम, और दोनों मक्की मक्का मुकर्रमा के रहने वाले, दोनों कुरैशी, तो दोनों एक साथ जाया करते थे। फिर पढ़ते पढ़ते एक वक्त आता है कि अब हमें कुछ फिकह की तरफ भी तवज्जो करनी चाहिए, हमें इस इल्म की तरफ भी। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैहि को अल्लाह ताला शानहू ने फिकह में बचपन ही से खुदादाद सलाहियत अता फरमाई थी। तो जब इमाम हुमैदी रहिमहुल्लाह ताला ने ये इरादा किया कि मुझे अब इल्म फिकह की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए, तो उन्होंने नजर दौड़ाई कि मुझे सबसे ज्यादा फिकह में किससे फायदा पहुंचेगा। तो उनके जमीर ने यह फैसला किया कि मोहम्मद इब्ने इदरीस अश्शाफई से, ये उनके जमीर ने फैसला किया। बड़े बड़े फुकाहा थे, बड़े बड़े फुकाहा यानी ऐसे फुकाहा थे जो इनके क्लास के साथी नहीं थे, क्लासमेट नहीं थे, लेकिन इनके जमीर ने फैसला किया कि मुझे मेरे दोस्त और मेरे क्लास के साथी इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैहि से जो फिकह में फायदा होगा वो किसी और से नहीं। तो वो गए उनके पास और उन्होंने कहा कि मैं आपसे फिकह पढ़ना चाहता हूं। अल्लाह ताला हमें भी ऐसी तौफीक अता फरमाए। असल में वो दौर ही था तज़किया का, उनके उनके नुफुस थे ही नहीं, उनके सामने आखिरत थी, बस सारे हिजाब दूर हो जाते थे। मुझे मेरी आखिरत के लिए ये करना जरूरी है, अब इस काम को करने के बीच में ये हिजाब आ रहा है, ये हिजाब आ रहा है, ये रुकावट, सब खत्म नहीं। और फिर इस वालेहाना अंदाज से अपने उस्ताद मोहतरम के साथ लगे रहे इमाम शाफी रहमतुल्लाह अली के साथ। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अली जब मिसर गए हैं तो इमाम हुमैदी भी साथ गए, हिजरत करके इमाम हुमैदी भी साथ गए, और इमाम हुमैदी इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के साथ मिस्र में उस वक्त तक रहे जब तक कि उनकी वफात नहीं हुई। वफात के बाद इमाम हुमैदी फिर वापस आए हैं मक्का मुकर्रमा। बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि ये जो चार दीवारी हैं इसमें दीन की हिफाजत होती है। अगर ये मदारिस न होते, ये उलमा और तलबा का पढ़ना पढ़ाना न होता मेरे भाइयों, तो आज दीन अपनी असली शक्ल में महफूज न रहता। आज एक शोशा भी आगे पीछे नहीं हुआ, एक नुक्ता भी आगे पीछे नहीं हुआ, एक जबर जेर का भी फर्क नहीं आया, और जायज नाजायज हलाल हराम में भी कोई फर्क नहीं आया। और आज भी ये सूरत हाल है कि इस्लाम के बारे में कोई ऐसा सवाल नहीं होगा 1400 साल तक, यह और आज भी ये हालत है कि इस्लाम के बारे में ऐसा कोई सवाल नहीं होगा कि जिसका जवाब मुसलमान नहीं दे सकते। दुनिया में किसी ना किसी जगह पर कोई ऐसा आदमी बैठा हुआ होगा जो उस सवाल का जवाब दे सकेगा। दुनिया ऐसे आलिम से खाली नहीं रही या ऐसे उलमा से खाली नहीं रही जो इस्लाम पर वारिद होने वाले किसी भी एतराज का जवाब ना दे सके। मैं जवाब नहीं दे सकूंगा तो मैं मुफ्ती इब्राहिम साहब की तरफ भेजूंगा, वो वहां जाएंगे, मुफ्ती इब्राहिम साहब गौर व फिक्र करेंगे तो मौलाना रफीक सूफी साहब के पास भेजेंगे, उनसे नहीं बन पड़ेगा तो ये मौलाना हनीफ साहब के पास भेजेंगे, उनसे नहीं बन पड़ेगा ये कारी जुबेर साहब के पास भेजेंगे। यानी चलते चलते जरूर ऐसा आदमी मिलेगा जो उस मसले को हल करेगा, इसलिए कि ये तो अल्लाह ने अपने जिम्मे लिया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून, एक एक शोशे की हिफाजत होती है। तो ये मदारिस के अंदर हिफाजत की जाती है, और ये छह साल के अंदर ओलामा को तैयार किया जाता है। तो तैयार किया जाता है का मतलब ये कि ओलामा की इस्तेदाद बनाई जाती है, और उलमा की जो इस्तेदाद बनाई जाती है इन 6 सालों में या 8 सालों में या 10 सालों में, वो दो तरह की है। एक तो इल्मी इस्तेदाद, नहवी, सरफी, बलागत, फसाहत,
عربی ادب, اور پھر آگے علوم عالیہ, تفسیر, حدیث, فقہ, کہ وہ پڑھیں اور پڑھ کر کے وہ سمجھ سکیں. ایک یہ, اور دوسرا یہ کہ ان کے ذہنوں پر ایسی محنت کی جاتی ہے, ذہنی استعداد اتنی پختہ کی جاتی ہے کہ بڑے سے بڑے طوفان کفر و الہاد کے آ جائیں, ان کے ایمان میں جنبش نہیں آ سکتی. ان کے ایمان میں, ان کے عقیدے میں, ان کے نظریے میں, ان کے عمل میں جنبش نہیں آ سکتی. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے, بس اللہ نے کہہ دیا, قال اللہ قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, صدق اللہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دو چیز مدرسے میں, یہ دو چیزیں ہوتی ہیں, استعداد پیدا کی جاتی ہے, استعداد. اور اس استعداد کے بعد, یعنی استعداد کا مطلب ہے کہ علم بھی بہت پختہ, کہ جائز ناجائز, حلال حرام, اس میں بھی وہ پورا واقف, اور اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ پورا واقف ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے. اور اس کے ساتھ دوسرا حصہ کہ جہاں اسے معلوم نہیں ہوتا وہاں آئی تھنک نہیں کرتا, وہ کہتا ہے لا علم لا ادری. یہ استعداد ہے, استعداد کا یہ معنی ہے. استعداد کا یہ معنی ہے کہ اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے, اور جہاں معلوم نہیں ہوتا وہاں اسے معلوم ہوتا ہے کہ مجھے لا ادری کہنا ہے. یہ بھی علم کا ایک حصہ ہے, یہ پختہ حصہ, وہ کہہ دیتا ہے کہ نہیں. اب میں ایک مثال دے دوں کہ میں لیسٹر میں رہتا ہوں یا بلیک برن میں رہتا ہوں یا لندن میں رہتا ہوں, اور بزام خود میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پورا لیسٹر یہ سمجھتا ہے کہ سب سے بڑے مولانا سلیم دھوراد ہے. بزام خود میرا یہ خود کا ایسا خیال ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی بھی ایسا نہ سوچ رہا ہو, لیکن نفس کی اصلاح نہ ہونے کی وجہ سے آدمی کبھی کبھی اپنے کے بارے میں, اب مجھے کوئی پوچھنے کے لیے آیا تو میرے دل میں یہ خیال آئے گا کہ تو پورے لیسٹر میں تو مجھے ہی بڑا مانا جاتا ہے, اور میں اس کو کیسے کہوں کہ آئی ڈونٹ نو, میں کیسے کہوں کہ آپ مفتی اکرم الحق صاحب کی طرف رجوع کیجئے, ان کا ٹیلی فون نمبر ہے, میں کیسے کہوں. نہیں, یہ استعداد مدارس میں بنائی جاتی ہے کہ بڑے سے بڑا عالم بھی یہ کہنے میں شرماتا نہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے. علمی پختگی اتنی کہ اسے معلوم ہو, اور معلوم نہ ہو تو وہ ایسے آدمی کی طرف رجوع کروائے یا خود رجوع کرے جسے معلوم ہوتا ہے. اور ذہن اور عقیدے میں اتنی پختگی ہو جاتی ہے کہ اسلاف سے جو دین ہم تک پہنچا ہے اس میں ذرہ برابر کمپرومائز نہیں کرتا, چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اہل السنہ والجماعہ کے جو عقائد ہیں اور ان کے جو نظریات ہیں اور ان کا جو طریق ہے, اس سے وہ ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, چاہے سمجھ میں آئے کہ نہ آئے. یہ 6 سال میں پختہ بنا کر کے نکالا جاتا ہے. اور جب یہ دو استعدادیں اس میں پیدا ہو جاتی ہے, دو استعدادیں ہیں, اور اس کے ساتھ ایک تیسری استعداد, وہ کیا, جذبہ. تو ایک استعداد تو یہ حروف والی, اور ایک استعداد یہ عقیدے والی, اور تیسری استعداد عمل کے جذبے کی. وہ عمل کا جذبہ, تیسری استعداد کیا ہوتی ہے جو 6 سال میں پیدا کی جاتی ہے, دینی حمیت و غیرت. دینی حمیت و غیرت اتنی ہوتی ہے کہ دین پر ذرا تھوڑا بھی کچھ قدغن آتا ہے تو راتوں کو سو نہیں سکتا, پھر کروٹیں بدلتا ہے کہ اوہ ایون قص الدین و انا حی, میرے جیتے جاگتے دین میں یہ کمی آ رہی ہے. یہ عقیدہ نیا کوئی, یہ نظریہ, اب لوگ ایسا کر رہے ہیں, لوگ ایسا بولتے ہیں, یہ بدعت آ گئی, یہ جائز کو ناجائز, اس ناجائز میں اتنی نرمی آ گئی, لچک آ گئی, امت کہاں. دینی حمیت و غیرت, جیسے اپنی کوئی ہماری بیٹی کو چھیڑے تو کیسی غیرت آ جائے گی, ہماری بیوی کو کوئی چھیڑے کیسی غیرت اور حمیت ہوگی. تو دین کے معاملے میں اس سے بھی زیادہ حمیت اور غیرت, یہ 6 سال میں یہ پیدا ہوتا ہے, یہ تیسری استعداد عمل کا. تو دینی غیرت و حمیت اور یہ جذبہ, کون سا جذبہ, کہ اللہ کا دین محفوظ رہے اور دنیا کے کونے کونے تک پہنچے, یہ تیسری استعداد. یہ مدارس جو ہمارے قائم کیے جاتے ہیں ان میں یہ کام کیا جاتا ہے. اسی لیے تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے 1400 سال میں کیا نظر آتا ہے, کہ جہاں کہیں کوئی دین پر آفت آئی، کوئی مصیبت آئی، کسی نے کوئی عقیدے کی لائن سے، عمل کی لائن سے، نظریات کی لائن سے حملہ کیا، تو آہنی دیوار بن کر کون کھڑے ہو گئے؟ علماء. عوام کو تو پتہ ہی نہیں چلتا، عوام کو پتہ کیسے چلے گا؟ ان کے پاس علم ہی نہیں ہے، عوام کو پتہ نہیں چلتا. عوام کو بیدار کون کرتے ہیں؟ متوجہ کون کرتے ہیں؟ علماء. علماء کہتے ہیں کہ دیکھو یہ فتنہ ہے، دیکھو یہ بچ کر رہنا. اور عوام تو شروع شروع میں ایسا بھی کہتے ہیں کہ یہ مول صاحب نے اختلاف شروع کر دیا، ایسا بھی کہتے ہیں کہ یہ یونٹی سے رہنے دو نا، کیوں ان کے خلاف بولتے ہیں؟ اب ان کی یہ رائے ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ لیکن علماء اپنوں کی گالیاں سنتے ہیں، اپنوں کی گالیاں سن، اپنے گالیاں دیتے ہیں کہ آئی مول صاحب جھگڑو ابو کر ہی دی دو، آئی اختلاف ہی، اختلاف نہیں، اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولویوں کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو کافر بناتے ہیں. تو بھائی اگر کوئی کفر کی بات کہے گا تو وہ تو بنانا ہی پڑے گا نا کہ یہ کافر ہے، وہ خود کافر بن گیا ہے. تو مجھے کہا، لوگ کہتے ہیں کہ بس مولویوں کا ایک ہی کام رہ گیا ہے کہ لوگوں کو کافر بناتے ہیں. تو مفتی تقی صاحب نے فرمایا کہ ہم کسی کو کافر بناتے نہیں، جب کوئی کافر بن جاتا ہے تو ہم کافر بتاتے ہیں. یہ تو ہمارا کام ہے کہ لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ کافر ہے. اور پھر حضرت مفتی تقی صاحب نے ایک مثال دی کہ کسی جگہ پر کوئی فنکشن ہو، کوئی میٹنگ ہو، کوئی کانفرنس ہو، اور اس میں انویٹیشن بائی کارڈ اونلی ہو، اور دربان کو کھڑا کر دیا جائے کہ بھائی دیکھو جس کے پاس کارڈ ہے اسی کو آنے دیا جائے، تو اگر ایسا آدمی بھی آئے گا جس کو مدعو کیا گیا ہے لیکن کارڈ کے بغیر آئے گا، تو وہ بہت بڑا آدمی ہوگا، لیکن دربان کیا کرے گا؟ اسے روک دے گا. تو مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو اسلام کی عمارت ہے اس کے دربان ہم علماء ہیں، اور یہ شریعت جو 6 سال میں ہم سیکھتے ہیں یہ کارڈ ہے. اس کارڈ کو لے کر کے جو آتا ہے اسے ہم اندر داخل ہونے دیتے ہیں، جو اس کارڈ کے بغیر آتا ہے اسے باہر روک دیتے ہیں. یہ تو ہماری ذمہ داری ہے. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو یہ سمجھنے کی توفیق دے. استعداد پختہ، استعداد پختہ، تو پختہ استعداد بن جاتی ہے، اسے بڑھاؤ آگے. اور جو فکر و نظر جو بنائی جاتی ہے عقائد کے بارے میں، اسلامی نظریات کے بارے میں، وہ پختہ رہے اور وہ پختہ ہوتے چلے جائیں. اور تیسری بات، یہ عملی جذبے کی استعداد، کہ دینی حمیت و غیرت، اور ساتھ میں دینی حمیت و غیرت کتنی، ایون قصد دین و انا حی، یہ اتنی. اور دوسری طرف یہ فکر، یہ بھی اس کا حصہ ہے، یہ فکر، یہ ہمارے مدارس کے مقاصد میں سے ہے، یہ فکر کہ دین جو ہے دنیا میں بسنے والے ہر ہر انسان کے دل میں اتر جائے، تاکہ وہ دنیا کی سرخروئی بھی حاصل کر لے اور آخرت کی سرخروئی بھی حاصل کر لے، دشمنوں کے دلوں میں بھی اتر جائے. کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکر، یہ دائمی فکر یہ لگاتا. ہمارے اکابر کی زندگیوں کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ چیز ملے گی. میں جو یہاں دوسری جو جملہ معترضہ کے طور پر بات کہنے جا رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ جو دینی مدارس فل ٹائم بورڈنگ کے ساتھ، فل ٹائم بورڈنگ کے بغیر، اور پارٹ ٹائم 3-3 گھنٹے، 4-4 گھنٹے، 5-5 گھنٹے، 2-2 گھنٹے، یہ جو پورے ملک میں ان کا رواج ہو رہا ہے، یہ تو بہت خوش آئند ہے کہ علماء علمی مشغلے میں رہتے ہیں، طلبہ طالبات جو ہیں وہ بھی ماشاءاللہ پڑھنے میں لگتے ہیں، لیکن جو مدرسہ چلا رہے ہیں انہیں مدارس کے ان مقاصد کو پیش نظر رکھنا چاہیے. اس لیے کہ مدارس کے ان مقاصد کو پیش نظر رکھے بغیر یہ مدارس اگر چلتے رہے تو یہ فاضلات اور یہ فضلاء دین کی ترقی کا نہیں، دین کی تنزلی کا سبب بنیں گے. اور یہ ہمیں پتہ کب چلے گا؟ 30-40 سال کے بعد، 20-30 سال کے بعد. اس لیے کہ ایک عالم ہے، مفتی ابراہیم صاحب نے 10 سال تک پڑھا ہوگا مدرسے میں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، 6 سال تو ان کا درجہ علمی ہے، تو اس سے پہلے بھی یہ مدرسے میں حفظ میں تھے، اور اس کے بعد مفتی بننے کے لیے گئے. مولانا حنیف صاحب، مولانا ابرار صاحب، مولانا زبیر صاحب، جتنے بھی علماء ہیں، اور ایک طالب علم جو ہے وہ 2-2-3-3 گھنٹے پڑھ کر عبارت بھی اسے نہیں آتی، ترجمہ بھی اسے نہیں آتا، اور ساتھ میں پھر وہ ڈاکٹر بھی ہے. اس پر بہت خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے کہ ہمارے مدرسے میں ایک ڈاکٹر اور ایک پراپٹیشن اور 2 ڈینٹسٹ اس سال فارغ ہو رہے ہیں شام کے مکتب میں. اور یونیورسٹیوں کا جو एक तरीका है, जो मिजाज है कॉलेज और यूनिवर्सिटी का, वहां बेबाकी सिखाई जाती है, बेबाकी, और मदारिस के अंदर तवाजु सिखाई जाती है। तो ये बेबाक होता है। अब उसे सनद दे दी आपने, और आप सनद दें या न दें, खत्मे बुखारी में जो बैठा हुआ है वो लोगों के सामने सनद याफ्ता है। आप चाहे सनद न दे, चाहे वो इम्तिहान में फेल हो जाए, और आप चाहे बाद में उसकी सनद मनसूख करते रहें, तो वो लोगों को यही कहेगा कि मैं भी आलिम हूं और ये भी आलिम है, ये भी आलिम है। और आजकल जो है वो दीन बेजारी और दीन में लिबरलिज्म और आजादी इतनी आ गई है कि लोगों के जहनों में क्या है कि एवरीबडी हैज द राइट टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन। और ये भी बात मीडिया में बार बार आती है कि इस्लाम के अलग अलग वर्जन है, अलग अलग राय है, और हमारे नौजवान बच्चों के अंदर जो है वो दीनी और इल्मी पुख्तगी नहीं, इसलिए वो मीडिया को सुनकर के उनका भी ऐसा जहन बना हुआ है कि भाई अगर मुफ्ती इब्राहिम साहिब की ये राय है तो ये मौलाना अगर ये राय दे रहे हैं तो ये भी एक इस्लाम का दूसरा वर्जन होगा और हमें ये ज्यादा बेहतर लग रहा है, तो अगर इस पर अमल कर लिया तो क्या हर्ज है। तो मेरी ये, मैं इस कसद से आज नहीं आया था, लेकिन ये बीच में बात आ गई। इल्मी तकरीर तो जो साहिब इल्म होते हैं वो करते हैं, मैं इस मनसब का आदमी भी नहीं हूं। मैं तो ये बुखारी शरीफ के खत्म में इस नीयत से चला जाता हूं कि ये इतने महीनों की जो मेहनत असातिज़ा ने और बच्चियों ने की है उसकी बरकत मुझे मिल जावे, और जो हुस्ने जन से बुलाते हैं अल्लाह ताला उनके हुस्ने जन को कबूल फरमा ले। वरना मैं तो कहता हूं कि भाई मैं कोई शेखुल हदीस नहीं हूं, मैं तो बुखारी शरीफ समझने की कोशिश कर रहा हूं। बच्चों को पढ़ाने के नतीजे में इस बहाने से पूरी बुखारी शरीफ के ऊपर एक नजर गुजर जाती है, वरना मैं कुछ साहिब इल्म नहीं हूं। ये तो साहिब इल्म होगा। और फिर ये ऐसी मजलिस में ये कभी ये कुछ ऐसी बातें, ऐसे लोग भी आ जाते हैं माशाल्लाह बुखारी शरीफ की बरकत हासिल करने के लिए, यहां कोई इल्मी तकरीर सुनने के लिए आता भी नहीं है। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि बहुत अच्छा है जितने मदारिस खुले, हम तो मदरसे के लोग हैं, खुलने चाहिए। लेकिन ये जो मकासिद है तीन, कि इल्मी इस्तेदाद पुख्ता हो, नजरियात के एतबार से हमारे यहां से फारिग होने वाली बच्ची या फारिग होने वाला बच्चा बहुत पुख्ता हो, और तीसरा ये कि वो इस जज्बे को लेकर के निकले, इस जज्बे को लेकर, ये जुमला ही मोतर। इसलिए जहां जहां मदारिस चल रहे हैं मैं इधर, और अगर बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमारे मदरसे का तो मकसद ये है कि लड़के और लड़कियां कम से कम दो तीन घंटे ऐसे अच्छे माहौल में तो बैठे, तो भाई आपका जब ये मकसद है तो फिर आलिम तो मत बनाओ इनको। आपका तो मकसद ये नहीं है पहले ही से आलिम बनाने का, तो फिर आलिम बना क्यों रहे हैं आप? आपका जब मकसद इनको एक अच्छे माहौल में रखना है तो ठीक है, इनके लिए एक निसाब मुकर्रर करो, चाहे यही निसाब पढ़ाओ, लेकिन उनको ओलमा मत कहो, उनके लिए कोई दूसरा टाइटल मुकर्रर करो। जैसे मौलाना रफीक साहब ने अभी कहा कि हमारे यहां तफसीर हदीस पढ़ाई जाती है 2 साल तक, और वो सनतेन का कोर्स है। तो सनतेन के कोर्स में आने वाली जो औरत है वो आएगी, इल्म भी हासिल करेगी, अच्छे माहौल में भी रहेगी, लेकिन वो अपने आप को आलिमा नहीं समझेगी, वो किसी आलिमा को चैलेंज नहीं करेगी, और अगर करेगी तो वो आलिमा उसको खामोश कर सकेगी कि तुमने सिर्फ 2 साल पढ़ा है, तुम आलिमा नहीं हो, तुम्हें बोलने का हक नहीं है। तो या तो हम तालीम के मैयार को बुलंद करें, यानी एक एवरेज दर्जी का तो हो कि इबारत तो पढ़ सके, इबारत का तर्जमा तो कर सके। और साथ में दूसरी बात ये कि दीनी हमीयत गैरत, तो ये इसका ख्याल रखा जाए। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, ये इस्तेदादें पैदा नहीं हो रही हैं, तो फिर पढ़ाओ। लेकिन उन मदारिस में जो पढ़ाया जा रहा है उसको कोई दूसरा, कोई फाजिल कह दो, या कोई दूसरा कोई लकब हो जाए, मोमिना कोर्स कह दो, फाजिला कोर्स कह दो, मोमिन कोर्स कह दो, फाजिल कोर्स कह दो। ये जुमला मोतरिजा के तौर पर बीच में बात आ गई है। जो दूसरा पॉइंट मैं जो कह रहा था वो ये कि ये जो अल्लाह ने हमें, इसे आप दूसरा पॉइंट भी समझ सकते हैं जो अभी गुजर गया है, और आगे वाले को तीसरा बना लो, कि अल्लाह ताला शानहु ने हमें ये सआदत अता फरमाई कि हम डायरेक्ट कुरान मजीद और डायरेक्ट अहादीस शरीफा से इस्तिफादा कर सकते हैं। ये कितनी बड़ी सआदत है। इसकी तरफ खास मदारिस के तलबा और फुजला तवज्जो दें, मेरी आज जो फारिग होने वाली बच्चियां हैं वो भी तवज्जो, कितना बड़ा एजाज, कितना बड़ा एजाज। और इस पर हमारे बुजुर्गों का और उलमा का इत्तिफाक है कि उलूम कहलाए जाने की चीज तो एक ही है, वो जो मदरसों में पढ़ाई जाती है। बाकी जितनी चीजें पढ़ाई जाती हैं वो फुनून है। ये डॉक्टरी का जो इल्म यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है वो इल्म नहीं है, वो फन है। इल्म किसको कहते हैं? इल्म तो वो है जो आखिरत में काम आए। डॉक्टरी मेडिसिन का इल्म आखिरत में काम नहीं आएगा, वहां कोई बीमारी नहीं होगा। आर्किटेक्ट का फन आपको आखिरत में काम नहीं आएगा, इसलिए कि वहां फरिश्ते तामीर करेंगे हमारे लिए, अल्लाह ताला खुद तामीर करेंगे, कुन फयकून। जो इल्म आखिरत में काम आए वो इल्म है, और जो इल्म दुनिया में काम आए वो इल्म नहीं, वो फन है, वो हुनर है। एक और ये जितने भी फनून हैं वो इस इल्म की लौंडियां हैं और गुलाम हैं। मेरे इस जुमले पर तवज्जो फरमाएं और इस जुमले को रासिख करें अपने दिल दिमाग में कि कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में जितने उलूम पढ़ाए जाते हैं ये उलूम नहीं, ये फुनून है, और ये फुनून हमारे इस इल्म की लौंडियां हैं और गुलाम हैं। एक मदरसे से फारिग होने वाले तालिब इल्म और तालिबा के लिए कितने अफसोस की बात है कि उसके दिल में इस इल्म से बढ़कर उस गुलाम और उस लौंडी की ज्यादा अजमत होती है, और इस इल्म से अपने सीनों को बहरावर करने के बाद अपने बारे में यह तसव्वुर होता है कि मैं उस वक्त तक नाकिस हूं जब तक कि मुझे कोई डिग्री ना मिल जाए। मुझे ये दर्द है, मुझे दर्द है मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ा दर्द है, बहुत बड़ा दर्द कि अगर एक गैर आलिम इल्म की कदर न करे, वो तो समझ में आता है, वो भी समझ में नहीं आना चाहिए कि एक मोमिन है और कदर नहीं करता, लेकिन एक आलिम तालिब इल्मी के दौर में उसका तसव्वुर ये हो कि नहीं, मुझे मेहनत उस पर ज्यादा करनी है, इस पर नहीं, उस पर वो मेरा मकसद है, ये नहीं, ये तो सरसरी है, बस एक सरसरी। बहुत से तलबा आजकल मदारिस में इसलिए दाखिल हो रहे हैं कि उन्हें ये पता है कि फुना यूनिवर्सिटी में फुना कोर्स में मुआदला इस तरह हुआ है कि अगर दरस निजामी की सनद लेकर के आता है तो एमए के तीसरे साल में उसे दाखिला मिल जाता है, इसलिए मैं दरस निजामी पढ़ने के लिए जा रहा हूं। दरस निजामी इसलिए पढ़ते हैं कि मां बाप नेक हैं और मां बाप ये चाहते हैं कि मेरा बेटा खादिम दीन बने, मेरा बेटा वारिस नबी बने, तो चलो भाई अब 6 साल गुजार कर अब्बा को खुश कर लेते हैं, अभी तो अब्बा की हुकूमत चलती है, बाद में हमें करना तो वही है, पूरी प्लानिंग वहां से होती है। अगर ये सिलसिला चलता रहा मेरे भाइयों तो उम्मत उलमा कहां ढूंढने के लिए जाएगी, उम्मत उलमा को कहां ढूंढने जाएगी। अगर हर आलिम यूनिवर्सिटी और कॉलेज चला गया और यूनिवर्सिटी और कॉलेज का कोर्स करके वो अपनी फील्ड में गया, जो डिग्री उसने हासिल की है उस काम में लग गया, जो डिग्री हासिल की है उस काम में लग गया, डिग्री हासिल की है उस काम में लग गया, तो हमारे इन मदारिस में कौन पढ़ाएगा, हमारे इन मकातिब में कौन पढ़ाएगा, हमारे इन मुसल्लों में कौन खड़ा होगा, अवाम को कौन संभालेगा। इसलिए मेरे भाइयों, इसलिए मेरी बहनों, मेरे बच्चों, मेरी बच्चियों, मैं बहुत दर्द दिल से कह रहा हूं कि ये अल्लाह की नेमत की नाशुक्री है। अल्लाह की इतनी बड़ी दौलत अल्लाह हमें दे रहे हैं, इतनी बड़ी दौलत, हमारा तो जज्बा ये होना चाहिए कि इतनी बड़ी दौलत मुझे मिल गई है कि अब इसके बाद मुझे दाएं बाएं आगे पीछे किसी चीज की तरफ नहीं देखना, इसी दौलत को बढ़ाते रहना है, इसी दौलत को बढ़ाना है। अब सोचिए थोड़ी देर के लिए कि एक यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में डॉक्टर्स फारिग होते हैं, या पूरे मुल्क में 10 यूनिवर्सिटियां हैं जहां डॉक्टर्स फारिग होते हैं, और डॉक्टरों का ऐसा मिजाज बन जावे कि डॉक्टर की सनद से फारिग होने के बाद मैं वकील बनूंगा, इसलिए कि डॉक्टर का पेशा मुझे इतना पसंद नहीं है, मैं लॉयर बनकर के उसमें कमाने की ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है या इज्जत ज्यादा उसमें, जो कुछ भी हो, तो 20-25 साल के बाद हॉस्पिटल में काम कौन करेगा। इसलिए कि यहां तो जो डॉक्टर निकलता है वो लॉयर बनता है, जो डॉक्टर निकलता है लॉयर बनता है, जो डॉक्टर बनता है वो लॉयर निकलता है लॉयर बनता है, तो हॉस्पिटलों में काम कौन करेगा, सर्जरियों में काम कौन करेगा। इस किस्म की चीजों का अंजाम मेरे भाइयों बहुत सालों के बाद पता चलता है, और जब पता चलता है उस वक्त उम्मत उस डगर पर पहुंच चुकी होती है कि उसका कोई इलाज नहीं हो सकता। आजकल जहीन जहीन जो हमारे तलबा हैं वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी चले जाते हैं, और कॉलेज यूनिवर्सिटी जाकर के वो तनख्वाह लेते हैं, वो डिग्री लेते हैं और डिग्री लेकर के अपनी फील्ड में काम करते हैं, तो अच्छे अच्छे उलमा उम्मत को कहां से मिलेंगे। तो ये मेरी गुजारिश इस वक्त ये है कि अल्लाह ताला शानहू ने इतनी बड़ी दौलत हमें अता फरमाई, इतनी बड़ी दौलत, इतनी बड़ी दौलत। मामून रशीद ने पूछा हजरत यहिया इब्ने अकसम रहिमहुल्लाहु तआला को, मन अज़्ज़ुन नास, लोगों में सबसे ज्यादा इज्जत वाला कौन है? कौन पूछ रहा है? मामून रशीद खलीफा वक्त। मन अज़्ज़ुन नास, लोगों में सबसे ज्यादा इज्जत और शान शौकत वाला कौन है? तो यहिया इब्ने अकसम ने गौर किया और गौर करने के बाद कहा कि अंत या अमीर अल मोमिनीन, ये अमीर अल मोमिनीन आप सबसे ज्यादा इज्जत वाले हैं। और ये चापलूसी नहीं थी, ये तमल्लुक नहीं था, इसलिए कि यहिया इब्ने अकसम रहिमहुल्लाह तआला तो बहुत बड़े मुहद्दिस और बड़े अल्लाह के बरगुजीदा बंदे थे। ये मबनी बर हकीकत बात उन्होंने कही, उनके जहन में क्या आया, गौर किया तो उनके जहन में आया होगा कि इस वक्त अल्लाह ताला दीन की खिदमत जितनी इनसे ले रहे हैं इतनी तो किसी से नहीं ले रहे हैं, इसलिए कि पूरी ममलकत इस्लामिया में सब उलमा का वजीफा ये देते हैं, सारी मस्जिदें ये चलाते हैं, सारे मदारिस ये चलाते हैं और एक एक मुसलमान की खबर गिरी ये रखते हैं, फिर ममलकत इस्लामिया की हिफाजत सरहदों पर ये करते हैं। तो ये जितना काम कर रहे हैं इतना तो कोई ना कहा कि सबसे ज्यादा इज्जत वाले आप। और फिर बनू अब्बास से उनका ताल्लुक, तो उन्होंने कहा कि ना तुमने गलत कहा, मामून रशीद कह रहा है तुमने गलत कहा। देखो जो बादशाही वक्त है वो भी उलमा की कहा कि तुमने गलत कहा, तो कहा फिर अमीरुल मोमिनीन आपकी नजर में कौन सबसे ज्यादा इज्जत वाला है? तो कहा मेरी नजर में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो मौलवी है, मैं अपनी जुबान में अर्ज कर रहा हूं, वो मौलवी है जो मस्जिद के किसी कोने में या मदरसे के किसी कोने में चटाई पर बैठ करके हद्दसना फुलानुन अन फुलानिन अन फुलानिन अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मशगूल है, वो सबसे ज्यादा इज्जत वाला है। तो हजरत यहिया इब्ने अकसम रहिमहुल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह आपसे इतना बड़ा काम ले रहे हैं, आपका ताल्लुक बनू अब्बास से है और एक आलिम जो एक कोने में एक छोटा सा काम कर रहा है, हदीस पढ़ा रहा है, वो सबसे ज्यादा इज्जत वाला। तो कहा कि नाम वैलक, नाम तुझ पर अफसोस है यहिया इब्ने अकसम, तुम समझ नहीं पा रहे हैं वो सबसे ज्यादा अफजल है और सबसे ज्यादा इज्जत वाला। क्यों? لِأَنَّ اسْمَهُ مُقْتَرِنٌ بِاسْمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اس لیے کہ اس کا نام جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ آج یہ میرے ساتھی علماء الحمدللہ میری نظر میں سب قابل عزت ہے، قابل احترام ہے، ہمارے مفتی صاحب ہیں، مولانا رفیق صوفی صاحب، یہ جو حدیث پڑھانے والے اساتذہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور مولانا یوسف صاحب، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں پڑھاتے ہیں میرے بھائی، جو بھی قرآن کی خدمت میں، قاری زبیر صاحب، جو بھی قرآن کی خدمت میں اور حدیث کی خدمت میں لگا ہوا ہے، آپ اس کی ذاتی زندگی کو مت دیکھیے، آپ اس کی نسبت کو دیکھیے اور اکرام کیجیے، ان کا جو کچھ بھی ہوگا آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ مدرسے میں پڑھانے والے، ناظرہ پڑھانے والے کی بھی قدر کیجیے، آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ میری جو کچھ بھی ترقی آپ حضرات کو نظر آتی ہے، لوگوں کے دل میں جستجو ہوتی ہے کہ بھئی کیا وجہ ہے تاکہ ہم بھی اس طرح کریں، پوچھنے بھی ہے ایک دوسرے کو، تو میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اہل علم کا بہت اکرام کرتے تھے، بہت اکرام کرتے تھے، اہل علم کی کبھی غیبت کرتے نہیں تھے، کبھی غیبت سنتے نہیں تھے، کسی عالم کے بارے میں کوئی ذرہ برابر بھی کوئی غلط بات بولتا تھا تو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اور میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مفتی شبیر صاحب اور حضرت مولانا بلال صاحب دامت برکاتہم جو میرے اساتذہ ہیں، یہ جب آتے تھے تو بہت جوان، اس وقت تو ان کی عمریں 25-26-27-28 سال کی ہیں اور ہمارے والد صاحب جو ہے 60-70 کے قریب، لیکن ہماری آنکھوں کے سامنے ابھی تک وہ منظر ہے کہ ان کے سامنے بھی ادب سے پیش آتے تھے کہ یہ اہل علم میں سے ہے۔ مشکات شریف میں جب میں داخل ہوا تو مشکات شریف میں میرے داخل ہونے کے بعد میرے والد صاحب نے کبھی میرے سامنے ٹیک لگا کر کے کبھی نہیں بیٹھے، تو میں نے میرے والدہ سے شکوا کیا کہ ابا کچھ ناراض ہیں مجھ سے، اب زیادہ بولتے بھی نہیں، زیادہ بولتے نہیں جب میں ہوتا ہوں تو کیا بات ہے؟ تو کہا کہ والد صاحب نے کہا کہ بیٹا اصل بات یہ ہے کہ اب تو حدیث پڑھ رہا ہے اس لیے تیرا ادب میرے لیے ضروری ہے، علم کا ادب، علم کا ادب۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ احترام تو میں کہ یہ سب میری نظر میں قابل احترام، لیکن میرے بھائی سوچو، ہم سب مفتی صاحب جب اپنی حیثیت کو دیکھیں گے تو ہر قابل احترام شخص اپنے کو چھوٹا ہی سمجھتا ہے، मैं खुद सोचूं कि कहां भोरिया में पैदा हुआ था, वो रबर की चप्पल पहनने के लिए भी मेरे अब्बा के पास पैसे नहीं थे। साल में रमजान ईद के मौके पर रबर की एक जोड़ी चप्पल खरीदते थे हमारे अब्बा, ईद के दिन हम पहनते थे और फिर जो है उसे वालिदा धोकर के ईद उल अधा के लिए महफूज कर लेती थी और नंगे पैर हम चलते थे और फिर ईद उल अधा के मौके पर उसे पहनाते थे। ईद उल अधा के बाद छुट्टी होती थी कि अब जब तक टूट ना जाए पहनते रहो, अगर वो टूट गई तो गई, उसमें कांटे भी छुपते थे इसलिए कि रबर की होती थी। और मैं अभी इनको बता रहा था कि मैंने कहा देखो ये हमारी स्कूल है, वो हमारा घर है, मैंने कहा यहां एक बहुत बड़ा दरख्त था, वहां भी एक बहुत बड़ा दरख्त है। तो पुराने लोगों ने कहा कि हाँ तुम्हारा हावीरा सही है। तो मैंने कहा कि जब वो चप्पल नहीं होती थी, जून जुलाई की गर्मी में दोपहर को स्कूल से निकलते थे और तपती हुई धरती होती थी, तपती हुई जमीन, तो हम चल नहीं पाते थे, तो हम स्कूल से दौड़ लगाते थे इस दरख्त तक और वहां फिर सांस लेते थे, साये में खड़े रहते थे, वहां से दूसरे दरख्त तक दौड़ लगाते थे। फक्र, गुर्बत और फिर जो है कोई खास ऐसी ऐसा दीनी शऊर वगैरह भी नहीं, और अमली एतबार से, तकवे के एतबार से, इल्मी एतबार से, हर एतबार से कमजोरी और गैर मुस्तैक होने के बावजूद अल्लाह ताला قال رسول الله صلى الله عليه وسلم की हमें सआदत देता। कितनी कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी। इसलिए मेरी मदारिस से फारिग होने वाले तलबा और तालिबात की खिदमत में ये गुजारिश है कि आप इसी को अपना मशगला बनाएं, आप इसी को अपना। मैं जब इंडिया में था तो गुजराती स्कूल में भी अव्वल नंबर से पास होता था और मदरसे में भी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैं यहां मुंतकिल हुआ, यहां मुंतकिल हुआ तो अंग्रेजी का तो हमें एक भी सीडी भी मालूम नहीं था। हमने तो नवसारी तक हमारी रसाई थी, कभी कभार नवसारी गए होंगे। सूरत हमने पहली मरतबा उस वक्त देखा जब यहां आए, सूरत पहली मरतबा, वहां से रेलगाड़ी गुजरी तो सूरत देखा, वो भी अंदर घूमे नहीं। यहां आए तो एबीसीडी से शुरू किया और धीरे धीरे फिर अल्लाह ने फजल फरमाया तो स्कूल में भी हम अव्वल नंबर से पास होने लगे, तो दोनों में बहुत अच्छे जाने लगे। और 1970 में जब स्कूल में भी हम लोग गुजराती में बात करते थे, गुजराती फर्स्ट लैंग्वेज हमारी होती थी, तो फ्री टाइम में हम गुजराती में, क्लास में भी चुपचाप बात करें तो गुजराती में, वो दौर। तो हमारे वालिद साहब को लोग समझाते थे कि सलीम को हमें, हमारे मुस्लिम मुआशरे को भी ग्रेजुएट्स की जरूरत है, इस मुल्क में रहना है, तो समझदार लोग हमारे वालिद साहब को समझाते थे कि ये एक बच्चा है जो जहीन है और अव्वल नंबर से पास होता है हमारे, इसे आगे बढ़ाओ। तो मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि हाँ जहीन तो बहुत है लेकिन मैंने तो इसे अपनी आखिरत के लिए तय कर लिया है, इसलिए बात ही मत करो। और लखनऊ के एक बैरिस्टर साहब थे, बैरिस्टर तैयब, वो हमारे वालिद साहब के पीछे नमाज पढ़ते थे और उस वक्त उनका इंग्लैंड के बड़े बैरिस्टरों में शुमार होता था, पता नहीं अब हयात भी है या नहीं। वो मेरे वालिद साहब को ईद के दिन आते थे, यूं कभी आ जाते थे तो कहते थे कि हाफिज जी, लखनवी जुबान में, हाफिज जी ये सलीम तो तुम मेरे हवाले कर दो, मैं मेरे जैसा बैरिस्टर बनाऊंगा। तो मेरे वालिद साहब कहते थे कि बैरिस्टर साहब मैंने तो सलीम को आखिरत के लिए तय कर लिया है, ये आखिरत में अल्लाह के कोर्ट से मुझे बचाएगा, मैंने आखिरत के लिए तय कर लिया, ऐसा फरमाते थे। और फिर मुझसे कहते थे कि बेटा मुझसे वादा करो, मुझसे वादा करो कि तुम फारिग होने के बाद 24 आवर्स यही काम करोगे, तुम्हारा फुल टाइम मशगला ये होगा, तुम इधर उधर दुनिया की तरफ नजर नहीं दौड़ाओगे। तो मैं अब्बा को बेतकल्लुफी से कहता था कि अब्बा जब मौलवी बना रहे हैं तो मौलवी को तो यही तो काम करना है। कहा कि ना, उस वक्त तो ये फितन भी नहीं थे। कहा कि ना, तुम मुझसे वादा करो, मुझसे वादा करो, इसलिए कि मैंने तुम्हें कम तनख्वाह से बहुत, और मेरी फुल फीस दी है हमारे अब्बा ने, आधी फीस नहीं दी, इमाम थे फिर भी। तो कहा कि मैंने बहुत कुर्बानी से कम तनख्वाह में तुम्हें पढ़ाया है और अगर तुमने फारिग होने के बाद दीन का काम नहीं किया तो मेरी तो दुनिया भी गई और आखिरत भी गई। तो मैं मेरे सब तलबा और तालिबात से दरख्वास्त करता हूं कि हमारा ओढ़ना बिछोना ये हो, अल्लाह ने हमें जिस राह में बगैर हमारी मर्जी के हैं, बगैर हमें तो, हम तो जानते ही नहीं थे कि ये दारुल उलूम में जाकर के पढ़ना पढ़ाना क्या है, इमामत में लग जाओ फुल टाइम, मदारिस में लग जाओ फुल टाइम और अल्लाह बहुत देगा और बहुत सब्र देगा, अल्लाह सब्र से दिल को भर देगा, सब्र से दिल को भर देगा। तो कम पैसों में और कम तनख्वाह में और कम राहत वाले असबाब में वो राहत मिलेगी जो ज्यादा राहत वालों को राहत नहीं मिलेगी। इज्जत देगा अल्लाह, इज्जत देगा, دنیا میں عزت دے گا, آخرت میں عزت دے گا, سیٹسفیکشن ملے گا کہ آج میں نے اپنے آٹھ گھنٹے, اپنے چار گھنٹے, اپنے دو گھنٹے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جڑنے میں صرف کیے ہیں. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. تو اللہ بہت مبارک کرے, بہت مبارک کرے. ایک بات تو جو میں نے, یہ جو آخری بات میں نے عرض کی وہ یہ تھی کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو فوکس کریں کہ اللہ نے مجھے عالم بنایا ہے, مجھے روحانی ڈاکٹر بنایا ہے, مجھے لوگوں کو سکھانا ہے. اور میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ بھائی دیکھو انبیاء کی وظائف جو ہیں دوسری بھی دین کی خدمتیں ہیں, میں اس کا انکار نہیں کرتا, اس کا انکار نہیں کرتا. اگر کسی عالم کو اللہ کسی اور دین کی خدمت کے لیے قبول کر لے وہ اس کا مقدر ہے, لیکن ایک عالم کو اصل جو وظائف نبوت ہے اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ میں اسی میں رہوں. اس لیے کہ وہ دوسری خدمتیں ہیں وہ اس سے ہٹ کر ہیں, وہ اس کا دوسرے درجے پر آتی ہیں, اور کوئی بھی دوسرے درجے کی چیز کے لیے کوشش نہیں کرتا. انبیاء کے وظائف کیا ہیں؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ ہے وراثت نبوی, باقی چیزیں خدمت دین ہیں. وراثت نبوی ہے, باقی چیزیں خدمت دین ہیں. خدمت دین ہونے سے انکار نہیں کر رہا ہوں, خدمت دین ہے, وہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, لیکن کوشش اس کی ہونی چاہیے کہ اس میں ہم لگے رہیں, یہی ہمارا کام ہو. اور ہمارے اکابر تو ایسے گزرے ہیں میرے بھائیوں کہ انہوں نے فاقے کیے ہیں, گھروں میں دونوں وقت پیاز اور روٹیاں کھائی ہیں, کچے پیاز اور روٹیاں, چٹنی کے ساتھ انہوں نے روٹیاں کھائی ہے اور اچار کے ساتھ انہوں نے روٹیاں کھائی ہے, اپنے بیوی بچوں کو کھلایا ہے اور ان کو سمجھایا ہے کہ دیکھو تمہیں بہت کچھ آخرت میں ملے گا. یہ بھی ایک مرض ہے اس وقت کہ ہم جو ہے زہد سے بہت دور, پوری امت زہد سے دور. ایاک والتنعم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو امت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ خوش عیشی اور مزے والی زندگی سے بچ کر رہو, اس لیے کہ اللہ کے جو خصوصی بندے ہوتے ہیں وہ خوش عیشی والی زندگی نہیں گزارتے. تو جب یہ حکم عام امتی کو ہے تو ایک عالم کے لیے یہ ارشاد کتنا اہمیت کا حامل ہے. ہمارے اکابر کی زندگیوں کو دیکھیے, وقت مجھے اجازت نہیں دیتا. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور یہ جو چند گزارشات میں نے عرض کی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اچھا حدیث رہ گئی. وبه قال حدثنا احمد بن اشقاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع نبی زرعة عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان تعالیٰ کو محبوب ہیں, زبان پر ہلکے پھلکے ہیں, میزان میں بھاری ہیں. وہ کیا ہیں؟ پڑھو سب. سبحان اللہ وبحمده سبحان الله العظيم. تمام حضرات کی خدمت میں, تمام ماؤں اور بہنوں کی خدمت میں گزارش ہے, روزانہ اپنے معمولات میں اس کو داخل کر لیں اور کم سے کم 100 مرتبہ پڑھیں. انشاءاللہ قیامت کے دن میزان بہت بھاری ہوگا. سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم. اور میرے جو ساتھی علماء اور طلباء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ میرا یہ درد دل والا اور دل کی گہرائی سے نکلا ہوا پیغام جو ہے اسے اپنے دلوں میں جگہ دیں اور لوگوں کا ذہن بنائیں, ورنہ ہماری آگے نسلیں جو آ رہی ہیں وہ تباہ ہو جائیں گی اور بہت نقصان ہوگا امت, بہت نقصان ہوگا. اللہ تعالیٰ شان و ہمیں ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك, يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا, اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع, اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة جنة الخلد.
اللهم انا نسالك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر الى وجهك والشوق الى لقائك. اللهم اجعلنا من خدام دينك وعشاقك وعشاق حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من العلماء الربانيين. اللهم انقذ اخواننا المسلمين المظلومين في كل مكان. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم. اللهم زدهم ولا تنقصهم ولا تسلط عليهم من لا يرحمهم ولا يخافك فيهم. اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى المبارك واجعل اللهم آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ہمارے گناہوں کو معاف فرما, لغزشوں سے در گزر فرما. الہ العالمین صراط مستقیم پر چلنے کی جمنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین مقاصد دینیہ کو سمجھنے والا بنا دے اور سمجھ کر الہ العالمین اس کے مطابق عمل کرنے والا بنا دے. الہ العالمین مدارس دینیہ کی حفاظت فرما. الہ العالمین آج جن بچیوں نے تکمیل کی ہے الہ العالمین ان سب کو قبول فرما, ان سب کو قبول فرما, ان سب کو قبول فرما. جتنی بچیوں نے اس مدرسے سے اب تک فراغت حاصل کی ہے سب کو قبول فرما. سب کو الہ العالمین علم میں پختگی نصیب فرما, عمل پیرا بنا دے, اور الہ العالمین دوسروں کو عمل پر لانے والا بنا دے, انہیں عورتوں کے لیے اسوہ حسنہ بنا دے. اے ارحم الراحمین اس مدرسے کے جو اساتذہ ہیں استانیہ ہیں ان کے علوم میں فیوز میں خلوص میں خوب برکت پیدا فرما. الہ العالمین ان بچیوں کو بے انتہا قبول فرما. الہ العالمین ہم سب کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا. اے ارحم الراحمین یہاں جتنے علماء بیٹھے ہوئے ہیں ان کے علوم میں فیوز میں خلوص میں برکت پیدا فرما. الہ العالمین امت پر علماء کے سایوں کو الہ العالمین عافیت کے ساتھ تادیر سلامت فرما. اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین امت کی حفاظت فرما, امت کی حفاظت فرما. امت کو علم و عمل کا ذوق نصیب فرما, اپنی اصلاح کا ذوق نصیب فرما. الہ العالمین تجھے ناراض کرنے والے ہر کام سے محفوظ فرما, تجھے راضی کرنے والے تمام کاموں کی توفیق عطا فرما. اے ارحم الراحمین اس مسجد میں یہاں کے مدرسے میں بھی خوب خیر و برکت پیدا فرما. اس علاقے میں جو مشائخ رہتے ہیں الہ العالمین ان سے ہمیں استفادہ کرنے کی خوب توفیق عطا فرما, ان کے ٹھنڈے میٹھے سایوں کو ہم لوگوں پر تادیر قائم فرما. اے ارحم الراحمین آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی ہر خیر عطا فرما, جن شرور سے پناہ مانگی ان تمام شرور سے پناہ عطا فرما. اے ارحم الراحمین آنے والوں میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما. اللهم انا نسالك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين برحمته.